على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمایا ہے. جتنا زیادہ غور کرے گا یہ صرف اپنی ذات میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی چلی جائے گی. پورے عالم میں غور کرنے کی چندہ ضرورت نہیں, صرف اپنی ذات میں ہی اگر وہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے. عجیب مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی, اور تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. یعنی تخلیق کے اعتبار سے ایسی عجیب و غریب تخلیق کہ کسی اور مخلوق کے اندر نہ ملے گی. اللہ تعالی نے یہ جسم پیدا فرمایا, اس کے اندر روح ڈال دی, پھر انسان کو بہت سے جذبات عطا فرمائے, بہت سی خواہشیں عطا فرمائیں, بہت سی نعمتوں سے اس کے جسم کو اور روح کو نوازا. اگر صرف اسی پر غور کر لے تو معرفت کے لیے کافی ہے. یوں فرمایا گیا ہے کہ بس اتنی سی بات پر غور کر لے انسان کہ کھاتا اور پیتا ہے ایک سوراخ سے اور ایک نالی سے, پانی بھی حلق سے جاتا ہے اور کھانا بھی حلق سے جاتا ہے, لیکن جب یہ خارج ہوتے ہیں تو دو راستوں سے خارج ہوتے ہیں. مشروبات ایک راستے سے خارج ہوتی ہیں اور مطعومات و معقولات دوسرے راستے سے. اگر ان کے اندر کبھی تھوڑا بہت تغیر پیدا ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے. یہ بھی فرمایا گیا, یہ تو عام لوگوں کے لیے فرمایا گیا, اس لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ تم اپنی ذات میں غور کرو, اپنے جسم و جان میں غور کرو, اپنی ان صلاحیتوں میں غور کرو جو تمہیں ملی ہیں, اپنی ان تمام توانائیوں میں غور کرو جو تمہیں عطا کی گئی ہیں. صحیح نتیجے تک پہنچ جاؤ گے. افلا تبصرون, کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ بے شمار انسان اللہ نے پیدا فرمائے فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا. وہی ایک ناک ہے, وہی دو آنکھیں ہیں, وہی منہ ہے, وہی سر ہے, وہی چہرہ ہے, وہی ہاتھ پاؤں ہیں, وہی انگلیاں ہیں, سب چیز وہی ہے, سب کے اندر ہے. لیکن کیا ایک کے چہرے کے ساتھ دوسرے کا چہرہ مشتبہ اور ملتبس ہو جاتا ہے؟ ذرا غور کیجئے اس پر. ایک کی آنکھوں کے ساتھ دوسرے کی آنکھیں کیا مشتبہ ہو جاتی؟ چیز وہی, اشیاء وہی ہیں. جو ہمیں سب کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, مگر ایسا فرق ہے, باریک فرق, کہ اول نظر میں آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں شخص ہے. یہ اس کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے شمار لا تعداد کہ انسان دنیا میں اب بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی آئیں گے، لیکن ذرا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا اختلاف ہے اس پر نظر فرمائیں. یہ تو جسمانی ساخت کی بات ہے اور یہ انسان کی انگلی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ لائنیں اور لکیریں ہیں. تجربے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک انسان کے نشانات انگشت دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، دوسرے کے ساتھ وہ مطابق نہیں ہو سکتے. یہ نشانات انگشت جو بہت باریک ہیں، بہت دقیق ہیں، لیکن ایسا تفاوت رکھا ہے اللہ تعالی نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہیں ہوگا. چنانچہ تمام عدالتی اور سرکاری کارروائیوں میں اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے معرفت کی اور پہچان کی بنیاد بنایا جاتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا قادرین بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جب اس کو دوسری زندگی ہم دیں گے یعنی قیامت میں، تو ہم اس کے نشانات انگشت کو برابر کر دیں. ہم اس پر قادر ہیں، یعنی جو نشانات انگشت اس کے دنیا میں تھے وہی نشانات انگشت وہاں پر ہوں گے. یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے نشانات انگشت کو، چہرے کا ذکر نہیں ہو رہا اور کسی عضو کا ذکر نہیں ہو رہا. اس سے خود یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نشانات انگشت کو کوئی خاص امتیازی حیثیت حاصل ہے، باوجود ہے کہ اس قدر دقیق اور باریک ہے، لیکن کسی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ مل نہیں سکتے، مطابق نہیں ہو سکتے. تو وہ ذات پاک جو ان نشانات انگشت کو ویسا ہی قیامت میں بنا دے جیسے دنیا میں ہے، تو اس کی معرفت اسی سے ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا ماہر نفسیات اور ماہر نشانات انگشت تھا ملحد کافر، جب اس کو اس آیت کا مضمون معلوم ہوا ایمان لے آیا، معرفت حاصل ہوگی، صرف اسی سے اس کو معرفت حاصل ہوگی کیونکہ وہ اس فن کا ماہر تھا، اور مہارت کسی فن میں بسا اوقات ہدایت تک پہنچا دیتی. وہ تو واقعتاً متردد اور حیران و پریشان پھرتے ہیں کہ جن کو مہارت حاصل نہ ہو. جب کسی بھی فن میں مہارت حاصل ہو جائے تو وہ بسا اوقات ہدایت تک پہنچا دیتی. وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں، کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب میں، شاید رکانہ نام تھا یا کیا نام تھا، مجھے نام یاد نہ رہا، اور پورے ملک عرب میں کوئی اس کو زیر نہ کر سکا تھا، اتنا طاقتور تھا، گویا اس فن میں اس کو کمال حاصل تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھے زیر کر دیں اور پچھاڑ دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. چنانچہ مقابلہ ہوا اور آپ نے زیر کر دیا. کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, دوبارہ پھر مجھے زیر کیجیے اور پچھاڑ دیجیے. آپ نے پھر ایسا ہی کی. تیسری مرتبہ پھر اس نے دعوت دی اور تیسری مرتبہ بھی وہ زیر ہو گیا, ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مہارت حاصل تھی اس کو, اور یہ مہارت جیسا کہ میں نے عرض کیا بسا اوقات ہدایت تک پہنچا دیتی ہے. بڑے بڑے سائنسدان جو واقعتاً اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس مہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود واحد یعنی توحید کے معترف ہو جاتے ہیں. کوئی اسلام اور ایمان ظاہر کر دیتا ہے, کوئی اپنے دل میں رکھتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک ڈاکٹر سے میری گفتگو ہوئی, ماہر ڈاکٹر تھا یہیں پاکستان میں. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت مفتی صاحب, ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اتنا پکا یقین ہے کہ علماء کو بھی نہیں, اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم مشاہدہ کرتے ہیں. ہمارا فن کہتا ہے کہ فلاں شخص زندہ نہیں رہے گا, فلاں مریض زندہ نہیں رہے گا, ایسی بیماری ہے. اچانک کوئی قدرت کا معجزہ آتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. کون ہے یہ؟ ہمارا فن کہتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ مریض ابھی 10 سال زندہ رہے گا. اچانک کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے کہ وہ اسی وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ہمارا فن عاجز ہے. مہارت اسے حاصل کی تو اس نے یہ بات کہہ دی. اور سب سے بڑھ کر تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگروں کا قصہ ہے کہ وہ اپنے فن میں سب سے بڑے ماہر تھے, لیکن جب معجزے کے مقابلے میں آئے شکست کھا گئے اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ انسانی طاقت کی نیچی چیز نہیں ہے. کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. واقعتاً ایک ذات ایسی ہے تو یہ مہارت تامہ حاصل تھی. ایسے ہی اس کو جو ماہر تھا نشانات انگشت کا, اس کو بھی اس فن میں مہارت حاصل تھی. جب اس آیت کا مضمون اس نے سنا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بس ایمان لے آئے کہ ایسی ذات جو اس کے اندر بھی تسویہ کر دے, بنان کے اندر انگلی کے پوروں کے اندر ویسا ہی کر دے جیسے دنیا میں تھے, یقیناً وہ قادر مطلق. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف یہ ایک پورا لے لیجئے انگلی کا, پورے جسم کو ابھی چھوڑیے, ایک بنان لے لیجئے اس انگلی کی, اسی میں اگر غور کریں تو اللہ تعالی کی معرفت کے لیے کافی. آنکھ ہے ہماری, یہ آنکھ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو مفت میں اللہ نے عطا فرما دی, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اس آنکھ کے بارے میں ماہرین چشم سے معلوم کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کتنے کرشمے اس کے اندر رکھے. 7 پردے ہیں اس کے اندر. آنکھ کی جو یہ پتلی ہے اس میں 7 پردے باریک باریک, ہر پردے کا کام جدا ہے, اور ان تمام پردوں میں باریک باریک رگیں اور شرائین آ رہی ہیں. جو جسم کا خون قلب کا خون یہاں تک پہنچاتی، اور اس نظر کا جو مرکز ہے وہ دماغ کے یہ سر کے پیچھے، وہاں سے شعائیں پھوٹتی، اور ان چشموں سے، ان گلاسوں سے اور ان شیشوں سے جو ایک پتلی کے اندر سیاہ رنگ کا ہے باہر آ جاتی، وہ بھی کس انداز میں باہر آتی ہیں ماہرین نے چشم سے پوچھی. یہ ایک عضو ہے آنکھ اور چشم، لیکن دیکھیے کتنی بے شمار قدرتوں کا مظاہرہ اس سے ہوتا ہے. کس نے پیدا کر دیا، کس نے دے دی یہ چیز؟ ایسے ہی ہر ہر جزو کو لے لیجیے، زبان ہمیں عطا فرمائی، دیکھ لیجیے کیسی چیز ہمارے اختیار میں دے دیا کہ جس طرح چاہیں ہم اسے استعمال کر لیں. زبان حیوانات کو بھی دی، اور زبان اللہ تعالی نے طیور اور پرندوں کو بھی دی، وہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے کام کے اعتبار سے، لیکن جس طرح انسان استعمال کرتا ہے زبان کو کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. کیا چیز ہے اس کے اندر، کون سے اعصاب اور عضلات ہیں، کون سی رگیں اور پٹھے، کون سی شرائین ہیں کہ جن سے یہ زبان متحرک رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے. ایک ذرا سا آگے کا حصہ کاٹ دیجئے بیکار، زبان کا آگے کا ذرا سا حصہ کٹ جائے، اب بیکار ہو گئی. تو اس کو دیکھیے، ایسی عجیب مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی. یہ تو میں نے اس کی جسمانی حالت بتائی اور بڑے اختصار کے ساتھ بتائی، اس کے اندر اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں اگر ان پر انسان نظر کرے تو یقین رکھیے وہ بلا، وہ فوراً کہہ دے گا، بلا تأمل کہہ اٹھے گا کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ایک ہے، قادر مطلق جس نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی. وہ صلاحیت، وہ جذبات، وہ توانائیاں جو اللہ تعالی نے اس چھوٹی سی حقیر مخلوق انسان کے اندر رکھی ہیں، اور وہ توانائیاں اور صلاحیتیں عجیب و غریب قسم کی ہیں، یہ ہمیں نظر تو آتی نہیں، جواہر نہیں ہے بلکہ اعراض ہیں، بس ہمارے دل میں ہمارے جسم کے اندر یہ موجود ہیں، جو کار فرما ہوتی ہیں اور اپنا اثر دکھاتی ہیں اپنے اپنے موقع پر. ایک بھوک ہمیں لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہیں تو پہنچ نہیں سکتے. کون کون سے عوامل کا یہ نتیجہ ہے، اور جب کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، سکون حاصل ہو گیا. یہ جذبات اور یہ صلاحیتیں انسان میں جو اللہ تعالی نے رکھی ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان میں اللہ تعالی نے تین قسم کی قوتیں اور تین قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے قوت عقلیہ، دوسری کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیہ، اور تیسری کو کہا جاتا ہے قوت غضبیہ. آپ حضرات تو اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. قوت عقلیہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عقل جیسی عظیم قوت انسان کو عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ کائنات کو مسخر کرتا ہے. اور اسی عقل کے ذریعے اپنے نفس کو مسخر کرتا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کو مسخر کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اپنے لیے آخرت کو بناتا ہے، یا ایسی قوت عقلیہ کے غلط استعمال سے اپنی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کر لیتا ہے، اور اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے مسخر کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قوت عقلیہ جو انسان کے اندر ہے یہی حکومت کر رہی ہے اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے اس کائنات کا۔ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو کچھ تفصیل سے عرض کر دوں گا بعد میں۔ دوسری ہے قوت شہوانیہ، خواہشات کی قوت، نفسانی خواہشات کی طاقت اور صلاحیت۔ اس کے اندر کھانے پینے کی بھی قوت آ گئی، اور اس کے اندر جنسی شہوت بھی آ گئی، اس کے اندر حرص علی المال بھی آ گیا، مال و دولت کی حرص، اور اسی قوت شہوانیہ کے اندر اپنا علو اور اپنی برتری بھی آ گئی۔ بہت سی قوتیں اس کے اندر آ گئی، یہ ہے قوت شہوانیہ، اور اس کو بھی انشاءاللہ کچھ بعد میں عرض کر دوں گا۔ تیسری قوت ہے قوت غضبیہ۔ قوت غضبیہ کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کرنے کا جذبہ، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ اپنے دشمن کو زیر اور مغلوب کرنے کا جذبہ، یا قوت غضبیہ یعنی غصے والی، غصہ جیسے ہم اپنے یہاں غصہ کہتے ہیں، یہ قوت غضبیہ۔ اس قوت غضبیہ سے بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر داخل ہیں خلاف طبع اور ناخوشگوار بات کو دیکھ کر بڑا فروختہ ہو جانا، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت کے خلاف کوئی سامنے آ جائے اس پر مشتعل ہو جانا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے خاص جذبے سے کام لینا، اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس قوت غضبیہ سے کام لینا، یہ سب اس کے اندر ہے۔ نفس کو بھی آدمی زیر کر سکتا ہے اس قوت غضبیہ سے، شیطان کو بھی زیر کر سکتا ہے قوت غضبیہ سے، کافروں کو اور منکروں کو بھی زیر کر سکتا ہے اسی قوت سے، اور اپنے نفس کو بھی زیر کر سکتا ہے اسی قوت سے۔ تو جتنے بھی جذبات اور صلاحیتیں اللہ تعالی نے انسان میں پیدا فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے جذبات متعلق ہیں قوت عقلیہ سے، بہت سی صلاحیتیں متعلق ہیں قوت شہوانیہ سے، اور بہت سی صلاحیتیں اور جذبات متعلق ہیں قوت غضبیہ سے۔ اب آپ ذرا اس پر غور کیجیے کہ کیا کوئی ایسی مخلوق ہے جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں؟ جسمانی اعتبار سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا، اب ذرا صلاحیت کے اعتبار سے بھی غور کر لیجیے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ملے گی۔ ہمارے سامنے اللہ کی ایک مخلوق ہے حیوانات، دوسری مخلوق ہے ملائکہ اور فرشتے، اور تیسری مخلوق ہے جنات. مخلوق تو بہت ہے اس کی، جن میں سے بہت سی مخلوق کا ہمیں علم ہی نہیں، لیکن عام طور پر یہ مخلوقات ہر انسان جانتا ہے. اب اس ان کے اندر دیکھیے کہ کیا یہ تینوں قوتیں موجود ہیں یا یہ آ رہی ہیں ان قوتوں. حیوانات کے اندر قوت غضبیہ اور قوت بہیمیہ، قوت عقل نہیں، قوت عقلیہ نہیں، بس جتنی ان کو ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ مل گئی. اب یہ کہ وہ اپنے مستقبل کو بھی دیکھیں، اپنے نفع و نقصان پر بھی نظر رکھیں اور اپنی تمام چیزوں پر نظر رکھیں، یہ صلاحیت ان میں نہیں. ایک طرف فرشتے ہیں، ملائکہ کرام ہیں، ملائکہ کرام میں قوت عقلیہ تو ہے لیکن قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ نہیں. حضرت انسان میں یہ تینوں قوتیں موجود ہیں. رہے جنات، تو اگرچہ ان کو ان تینوں قوتوں سے نوازا گیا، اسی لیے ان کو مکلف قرار دیا گیا. اگرچہ بعض علماء کا مسقول یہ ہے کہ جنات مکلف نہیں، لیکن یہ نصوص کے خلاف ہے. بعض کا قول یہ ہے کہ مکلف تو ہیں لیکن ثواب و عذاب ان کے لیے نہیں، یہ بھی نصوص حدیث اور قرآن کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ جنات مکلف بھی ہیں اور ثواب و عذاب بھی ان کو ہوگا. وہ دوسری بات ہے کہ ان کے لیے ثواب و عذاب کس قسم کا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اسی لیے ان کو مکلف قرار دیا گیا. لیکن ان کی قوت غضبیہ غالب رہی قوت عقل پر بھی اور قوت شہوانیہ پر بھی، اس لیے وہ صحیح کام نہ کر سکے، صحیح خدمت انجام نہ دے سکے، صحیح طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے. ہے ان میں قوت عقلیہ ہے لیکن مغلوب ہو گئی قوت غضبیہ کے سامنے. ان میں قوت شہوانیہ بھی ہے، کیونکہ توازن و تناسل اسی سے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مغلوب ہے قوت غضبیہ کے سامنے. قوت غضبیہ ان پر اس قدر غالب آئی کہ اس قوم کو اور اس مخلوق کو متمرد اور سرکش قرار دیا ہے. اس قدر غالب آئی حضرت انسان ہے جن کو اللہ تعالی نے نوازا ان تینوں قوتوں سے اور اس کو اختیار بھی دیا کہ ان تینوں قوتوں سے اعتدال کے ساتھ کام لے یا افراط و تفریط سے کام لے. یہ اختیار اعتدال سے کام لے گا تو اللہ تعالی کے مقرب بندوں میں پہنچ جائے گا، اور اگر اعتدال چھوڑ کر افراط و تفریط سے کام لے گا تو مغضوب علیہم اور الضالین میں پہنچ جائے. یہ اختیار دے دیا اللہ نے بچے انسان کو. اب حاصل یہ نکلا کہ ان تینوں قوتوں کے اندر اور ان کے استعمال میں
سے اعتدال رکھنا چاہیے. اگر اعتدال کی حدود سے خارج ہو جائے گی کوئی قوت تو ہلاکت و تباہی کا اندیشہ ہے. قوت عقلیہ اگر اعتدال سے خارج ہوئی تو یا تو وہ حد سے تجاوز کرے گی اور اس سے سرکشی پیدا ہوگی, تکبر پیدا ہوگا, عجب پیدا ہوگا, انکار و الحاد پیدا ہوگا. اور اگر قوت عقلیہ میں کمی آئی تو حماقت پیدا ہوگی, بے وقوفی آئے گی اور لوگوں کی نظر میں وہ اچھا آدمی نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح قوت شہوانی آئے کہ اگر اس کے اندر حد سے تجاوز ہوا تو حرام کاری, بدکاری, مال حرام, رشوت, سود اور دوسری الا بلا ان سب کو حاصل کرے گا اور ہلاک ہو جائے. اور اگر اس کو کم سے کم کیا تو رہبانیت میں داخل ہو. ولا رہبانیت ہے پھر اس کا. بعض انبیاء کرام میں ان کے اپنے اختیار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ وصف پایا جاتا ہے وہ قابل مدح تھا, ان کی شان ہے. لیکن اسلام میں یہ قابل مدح نہیں بلکہ قابل مذمت. قوت غضبیہ اگر حد سے تجاوز کرے گی, قتل و قتال, خونریزی, بدامنی اور دوسروں کے اوپر ظلم اس سے سامنے آئے جس سے ہلاک ہو جائے. اور اگر قوت غضبیہ کم کر دی, ختم کر دی تو اپنے حقوق کا دفاع کیسے کرے گا؟ غیرت اور عدم غیرت کے معاملے میں کیا کرے گا؟ قوت غضبیہ تو بالکل ہی ختم کر دی اس نے, اب چاہے اس کی زوجہ کچھ ہی کرتی پھر اسے کیا مطلب؟ غیرت جاتی رہے گی, شرافت ختم ہو جائے گی, باطل اوپر سر چڑھ جائے گا, بلند ہو جائے گا اور حق زوال پذیر ہو جائے گا. دیکھا آپ نے کہ ان قوتوں کے اندر افراط و تفریط کس قدر مہلک اثرات رکھی. اعتدال ان تمام قوتوں میں یہی مطلوب ہے قرآن کا اور یہی مقصود ہے احادیث کا اور یہی خلاصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا. اور یہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی مشقت کے بعد ان قوتوں کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. یہ افراد و تفریح میں جو قوتیں چلتی ہیں یہ اس وقت چلتی ہیں کہ جب ان کی تربیت نہ کی جائے, جب ان کو لگام نہ دی جائے. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کسی مقام پر قوت غضبیہ کے بارے میں کہ قوت غضبیہ کو قلب معلم بنا دو, یعنی سدا ہوا کتا, تعلیم یافتہ قلب. اور ایسا کتا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو شکار پر چھوڑا جائے فوراً پہنچ جائے اور جب اس کو آواز دے کر واپس بلایا جائے فوراً آ جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ قوت غضبیہ قلب کے درجے میں ہے انسان کے لیے. اس کو اس طریقے سے سزا لے اور اس طریقے سے اس کی تربیت کر لے جیسے شکاری کتے کی ہوتی ہے قلب معلم. کہ جب اللہ کا حکم آ گیا چھوڑ دیا اس اپنے غصے کو چل. غیرت کا معاملہ ہے, حمیت کا معاملہ ہے, اسلام اور دین کا معاملہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ادب اور بے ادبی کا معاملہ ہے. موقع پر اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا چھوڑ دیا. اور جب اس کا حکم آ گیا ایسی بھی بلا دی. بہترین مثال دی ہے امام نے. یہی حال ہے ہماری دوسری قوتوں کا کہ ان کو بھی ایسا مسخر کر لیں کہ وہ حالت اعتدال پر آئے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اس کام پر قادر نہ ہوں گا تو یہ شیطان کی جانب سے دھوکہ ہے اور اپنی صلاحیتوں سے بے خبری غفلت. وہ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ صحیح طریقے سے مشق کرنے کے بعد اعتدال پیدا ہو جاتا ہے ان تینوں قوتوں. آخر کیا بات ہے اور کیا مطلب ہے اس حدیث کا قوت عقلیہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارے پاس آئے گا اور میرے اپنے الفاظ میں تمہاری عقل کو دھوکہ دے گا. وہ کہے گا تم سے سوال کرے گا من خلق السما آسمان کو کس نے پیدا کیا, تم جواب دے دو گے اللہ. پھر وہ کہے گا کہ من خلق الارض زمین کا خالق کون ہے, تم جواب دے دو گے اللہ. مخلوقات کے نام لے لے کر وہ سوال کرتا رہے گا, سب کا جواب اللہ ہے. اچانک وہ سوال کر دے گا ومن خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا آپ ذرا یہ بھی بتا دیں. یہاں حد سے نکلی قوت عقلیہ حد سے نکلی. اگر وہ اس بات کا جواب دے اپنی عقل سے حد سے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ جب ایسا وسوسہ دل میں آ جائے فلینتہی ولیتعوذ باللہ بس یہی رک جائے, آگے نہ بڑھائے اپنی پرواز عقل کو آگے نہ بڑھائے, یہی روک دے اور اللہ سے پناہ طلب کرے شیطان مردی. اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں. اس لیے کہ غور و تفکر یہ کام ہے عقل کا. یہ کام حد سے متجاوز ہونے لگے روک دے, اور حد سے نیچے رہ جائے آگے بڑھاؤ. چنانچہ وہ آیات بکثرت موجود ہیں کہ ان نفی زادی کے لا آیات قومی یا عقل ان نفی زادی کے لا آیت قومی یا عقل. قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور آگے فرما دیا کہ اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں. قوت عقلیہ اس سے صحیح نتیجے پر پہنچ جائے گی. یہ اعتدال کی صورت ہے. اور اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ عقل کی پرواز وہ کہاں تک ہے, محسوسات تک. اس کے بعد عقل کی پرواز ختم. یعنی میں اگر اس کو ان الفاظ سے تعبیر کر دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ پرواز عقل آسمان تک ہے. آسمان کے ماورا عقل کی پرواز نہیں ہوتی. وہاں پر تو نصوص آتی ہیں اور قرآن و حدیث آتی ہیں. کوئی ملائکہ کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا, اس لیے وہ محسوسات میں سے نہیں. عرش اور کرسی کو اور عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں کو کوئی سمجھنا چاہے اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا. وہاں پر تو قرآن و حدیث آئے گا, وہاں پر تو علم آسمانی آئے گا, وہ بتائے گا. تو عقل کی پرواز ہے کتنی سی, صرف محسوسات کا. حالانکہ انسان محسوس اور غیر محسوس کے اندر دونوں اس کے اندر, عقل نے محسوسات کو سمجھا ٹھیک ہے یہاں تک اس کی پرواز صحیح, اور قرآن کریم دعوت دے رہا ہے بار بار اہل عقل کو کہ ان محسوسات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچو. جتنی بھی ایسی آیتیں ہیں وہ محسوسات سے متعلق ہیں. اگر میں ذکر کرنا شروع کر دوں تو بہت وقت لگ جائے گا. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوان هو الذی انزل لکم من السماء ماء, اور آگے فرمائے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, آگے فرمائے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوان, آگے فرمائے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون یہ سب محسوسات. وان لکم فی الانعام لعبرۃ, آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون, دودھ ہے گوبر ہے یہ ہے اور وہ تمام چیزوں کا ذکر یہ محسوسات ہے. پھر نحل کا اور شہد کی مکھی کا ذکر کیا اور فرمایا ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون, محسوسات میں غور کرنے کی دعوت دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, اولی الالباب کو دعوت دی جا رہی ہے ان محسوسات میں غور کر, غیر محسوس میں. میرا مقصود تو یہ ہے کہ قوت عقلیہ اس کا دائرہ کار اور اس کی پرواز محدود ہے جو محسوسات تک ہے. یہاں تک اس سے کام لیا جائے اور صحیح طریقے سے لیا جائے تو اس قوت عقلیہ کا استعمال اعتدال کے ساتھ, اور اگر اس کی پرواز کے ماورا اس کو بھیجا جائے تو یہ اس کا استعمال افراط و تفریط میں داخل ہو جائے گا اور یہیں سے گمراہی پیدا ہوگی. تو حاصل یہ نکلا کہ ان تمام ان تینوں قوتوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا مقصود شرعی ہے. تجاوز حد سے زیادہ یا تنزل حد سے زیادہ یہ مطلوب شرعی ہے, بلکہ بسا اوقات ہلاکت تک پہنچا دینے والا. آج اتنا ہی بیان سمجھتا ہوں کافی ہے. اللہ نے توفیق دی تو پھر اگلی مجلس میں اسی موضوع پر اور کچھ عرض کر دوں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے, ہمیں ایمان کی سلامتی, ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی سلامتی اللہ تعالی عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے, اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت کے عالم.